بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصين عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته فوتدى بسخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبا القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والله عزيز غفور الصلوات عليه وعلى آله اللهم صل على محمد وعلى آله سامعین گرامی قادر مرحوم مغفور سید زاہد رضا کی بلندی درجات کے لیے مجلس سیوم کا انعقاد کیا گیا ہے. بارگاہ عزی میں دس بدعا ہے، پروردگارہ واسطہ ہے تجھے محمد و آل محمد کا، مرحوم کی مغفرت فرما، ان کی لغزشوں سے درگزر فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر و برزخ کے مراحل کو آسان فرما، ان کی قبر کو جنت کے گوشوں میں سے گوشے کو قرار دے، فروز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں جوار چاہدہ معصومین میں جگہ عنایت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، انہیں صابرین کے ساتھ شمار فرما، اور ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی توفیق عنایت فرما. ان تمام حوائج کی قبولیت کے لیے ایک بار بآواز بلند درود کی گزارش ہے. سامعین گرامی قدر، طولانی گفتگو نہیں ہے، مختصر گفتگو ہے، وہ بھی مرحوم کی ارسال کے حوالے سے. اور جیسا کہ مسلسل علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں، یہ مجلس عزا جو میں اور آپ منعقد کرتے ہیں کسی کی ارسال کے حوالے سے، خواہ سویم کی مجلس ہو، خواہ وہ دسویں کی ہو، بیسویں کی ہو، چہلم کی ہو، برسی کی ہو، ترہیم کی ہو، عقیدہ میرا اور آپ کا یہی ہے کہ جو گزر گیا ہم سے، اس دنیا سے گزر گیا ہم سے، جدا ہو گیا، اس کے لیے بہترین زاد راہ بھی ہے، ان کے آگے کی مشکلات کے لیے آسانی کا ایک ذریعہ بھی ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اہمیت اس مجلس کا مجھے اور آپ کو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں اور آپ باقید حیات ہیں، ابھی زندگی گزار رہے ہیں، تو اس زندگی گزارنے کے جو اسلوب، جو طریقے، جو قوانین پروردگار نے اپنی لاریب کتاب میں، اپنے انبیاء کے ذریعے سے، اپنے السماوی کتب کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو بیان کیے ہیں، وہ اس مجلس میں بیان ہوتے ہیں، تو مرحوم اور مرحومہ جس کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، ان کے لیے احسان ہوتا رہتا ہے، مگر میری اور آپ کو اپنی زندگی سنوارنے کے مواقع انہی مجالس سے ملتے ہیں. تو گزارش یہی ہے کہ دو آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں سورہ ملک کی ابتدائی دو آیتیں تلاوت کی ہیں کہ جہاں جس کا ترجمہ آپ تمام کے اذہان عالیہ میں موجود ہے، مگر تبرکاً آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، پروردگار عالم اپنی تعارف کروا رہا ہے، اپنی تعریف کر رہا ہے، تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کی دست قدرت میں سارا ملک ہے، ساری کائنات ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں ہے، کوئی چیز اس کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، تمام اشیاء، تمام کائنات اس کے دست قدرت میں ہے، کا مطلب یہ ہے کہ جو وہ جب کرنا چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، کسی سے نہ مشورے کی ضرورت ہے نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، کسی بھی عنوان سے۔ دیکھیے گا، قدیر کا مطلب ہمارے ہاں پرانے زمانے میں ہم اپنے بچوں کو جب تربیت دیتے تھے، دین سے نکھاتے تھے، تو صفات ثبوتیہ میں سے ایک قادر ہے، اسی قدیر میں سے۔ یعنی قدیر، قادر اور قدیر کا مطلب یہی ہے کہ وہ صاحب قدرت ہے، وہ کسی معنی میں بھی، کسی مسئلے میں بھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم خدا کو بھی محتاج سمجھتے ہیں کسی بھی معاملے میں، حالانکہ خدا قدیر ہے، قادر مطلق ہے، اس کے لیے کسی کام میں نہ مشکل ہے نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، خواہ وہ انبیاء ہو، اوصیاء ہوں، کوئی بھی ہو۔ ہاں، نظام قدرت چلانے کے لیے پروردگار نے کچھ ذمہ داریاں انبیاء کو دی ہیں، کچھ اوصیاء کو دی ہیں، کچھ فرشتوں کو دی ہیں، کچھ ملائکہ کو دی ہیں کہ ہر ایک اپنا کام کرتا ہے، مگر سب کا ارفع و اعلی حاکم مطلق میرے اور آپ کے پروردگار کی ذات ہے۔ ایک صلوات پڑھی محمد علیہ وسلم۔ ایک بات آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں، مسئلہ یہ ہے قادر ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی، دیکھیے گا ایک اور بات ہے، قادر ہونے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اپنی اوصاف میں سے حکیم کا بھی بہت جگہوں میں تذکرہ کیا اپنی العارف کتاب میں۔ یعنی جو بھی کام کرتا ہے پروردگار عالم، جو بھی حکم صادر فرماتا ہے، اس میں اس کی حکمت جو ہے وہ مضمر ہوتی ہے، حاکم مطلق ہے پروردگار۔ اب یہ کہنے کی بات، یہاں اعلان کرنے کی بات تک تو سب کا عقیدہ یہی ہے کہ حاکم مطلق ہے، مگر ہم نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا بھی، ان گناہگار کانوں سے سنا بھی۔ جب حاکم مطلق کا فیصلہ آ جاتا ہے تو بندے اس فیصلے کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ عقیدے کی کمزوری ہے عزیز و بزرگوں سے دس بستہ جوڑ ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ موت کا فیصلہ کون کرتا ہے، موت کا فیصلہ کون کرتا ہے بھائی، کسی کو کس وقت موت دینی ہے، یہ تو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، انبیاء نے، اوصیاء نے، اماموں نے سب بتا دیا کہ جناب ہر انسان کی موت، زندگی اس کی معین ہے، کہ جناب جو ہی وہ ساعتیں مکمل ہوتی ہیں تو اجل کا فرشتہ حکم دیتا ہے کہ چل بھائی اب اس کی موت جو ہے وہ اس کی روح لینی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے خاندان میں یا کسی کے خاندان میں اچانک کسی جوان بیٹے کا یا کسی باپ کا، کسی ماں کا، کسی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ حکم کیا ہے؟ حکم پروردگار کے تعمیل میں وہ فرشتہ آتا ہے، اسی حکم کی تعمیل میں آ کر میرا بھائی ہو، میرا بیٹا ہو، میری ماں ہو، میرے باپ ہو، میری، میں خود ہوں، میری روح قبض کرنے کا حکم وہ پروردگار سے لے کر آتا ہے، اس امر پر وہ عامل ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، میرے اور آپ کا عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس امر کی تعمیل میں جو فرشتہ اپنا ڈیوٹی، اپنی ڈیوٹی دے کر چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد مجھے اور آپ کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ دو چیزیں ہیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر۔ عزیزو، ہمیشہ یاد رکھیے گا، جو بھی فیصلہ خدا کرتا ہے حکیم و مطلق ہے۔ بعض دفعہ یہی سوچا جاتا ہے، یہی کہا جاتا ہے، یا چھوٹے بچے ہیں، اب یار یہ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، جوان باپ تھا، جوان بیٹا تھا، نہیں بھائی، جس خالق نے مجھے اور میرے باپ کو، سارے رشتہ داروں کو خلق کیا ہے نا، وہ بہتر جانتا ہے۔ رازق باپ نہیں ہے، رازق بھائی نہیں ہے، رازق خدا ہے۔
مجھے اور آپ کو اس فیصلے کو من و ان تسلیم کرنا ہے. بعض دفعہ کہا جاتا میرے ساتھ کیا ہو گیا, یہ ہمارے خاندان میں جناب وہ اس مہینے کورونا کی وجہ سے چاچا بھی مر گئے, یہ بھی مر گئے. یعنی دبے الفاظ میں خدا کے فیصلے پر اعتراض ہوتا ہے, یہی انسان کے ایمان کو خراب کر دیتا ہے. اللہ کو مان بھی رہا ہے, اس کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر رہا ہے. عزیزو بہت سخت ترین مرحلہ ہے. ہاں باپ کا بچھڑ جانا, بھائی کا بچھڑ جانا, جوان اولاد کی جدائی کوئی آسان معاملہ نہیں ہے, مگر یاد رکھیے گا رونا, آنسو بہانا خدا کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے. پروردگار اس رشتے کی محبت, رشتے کا جو درخت ہے, وہ پودا جو ثمر جو دل میں انسان کا لگایا ہے, وہ پودا جب اکھڑ جاتا ہے, یقینی بات ہے وہ کھڑا بڑھ جاتا ہے, وہ ہاں زخم بڑھ جاتا ہے, تو خود بخود دل پر جب چوٹ لگتی ہے تو انسان کی فطرت ہے کہ اس کے آنسو آ جاتے ہیں. کسی کی جدائی پر رونا خدا کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے, مگر اقوال اور فعل کے ذریعے سے کبھی کبھار یہ حضرت انسان خدا کے فیصلے پر معترض ہوتا ہے تو پھر اس کے دین اور عقیدے پر جو ہے وہ حرف آ جاتا ہے. تو گزارش صرف اتنی سی ہے کہ آج ہمارے برادر عزیز کرم فرما کا دنیا سے انتقال ہو گیا ہے, آئے ہیں تو سب کو جانا ہے سرکار. پروردگار نے موت خلق کی ہے, موت پہلے زندگی بعد میں, وہ ایک الگ فلسفہ ہے, مگر میں آپ کی خدمت میں وہ ساری تفصیل بیان کرنا مقصود میرا نہیں ہے, مگر ایک گزارش آپ نہیں ہے, جہاں جہاں تک بات ہوگی دیکھیے گا, آپ بھی میتوں میں جاتے ہیں یقیناً, کوئی رشتہ دار میں, کوئی رشتہ داری میں کوئی موت ہوتی ہے تو یہیں یقیناً جانا ہوتا ہے. مجھے حقیر کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے صبح شام ان مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے, وہاں چھ چھ دو دو پانچ پانچ بھی کبھی کبھار ہوتے ہیں, تو ان رسا سے کبھی کبھار جاتے ہوئے آتے ہوئے بھی ملنا پڑتا ہے, تو ان کا اظہار خیال اس طرح کا ہوتا ہے کہ خدا کا یہ فیصلہ غلط ہے. خدا کا میرے باپ کو موت دینا اس وقت جب میں جاب لیس ہوں, بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں, ابھی پڑھ رہی ہیں, اب یہ کون سا وقت ہے؟ اصل اعتراض خدا پر ہے. عزیزو ذرا سوچئے گا اس معاملے پر, ذرا توجہ کی ضرورت ہے کہ خدا جو بھی فیصلہ کرتا ہے حق پر مبنی ہے, حکمت پر مبنی ہے. دنیا کے معاملات چلتے رہتے ہیں. آج تک جو آئے تھے جن کا دعویٰ تھا کہ ہمارے بعد یہ دنیا نہیں چلے گی, یہ سسٹم نہیں چلے گا, مگر وہ چلے گئے, آج تک دنیا چل رہی ہے, آج بھی چل رہی ہے اور چلتی رہے گی. مگر بات یہ ہے کہ پروردگار نے کہا کہ الذی خلق الموت والحیات, اگر کسی کو موت آتی ہے تو کسی ایرے غیرے کی طرف سے نہیں آتی ہے, میں دے دیتا ہوں موت, موت میری طرف سے ہے. تو موت پر اعتراض نہ کیجئے گا کہ جناب کون سا مرحلہ ہے, کون سا وقت ہے, یہ دینا یہ مشکل ترین مرحلہ ہے. مگر کہنے کی بات یہ ہے کہ عزیزو مجھے اور آپ کو دنیا سے رخصت ہونا ہے, مگر وقت کب آئے گا یہ نہیں پتا, کب مروں گا نہیں پتا, کس جگہ میری روح نکل جائے گی وہ نہیں پتا. دو ہی چیزیں پروردگار نے بندے کو نہیں بتائی کہ کب مرے گا, کتنی زندگی جیے گا, کتنی ساتھ جیے گا, کس حالت میں موت آئے گی یہ نہیں پتا, مگر موت آنی ہے. اس چیز سے میں اور آپ سخت غافل ہیں, سخت غافل ہیں. اسی لیے جب موت کا تذکرہ سنتے ہیں کہ جناب موت آئیے فلاں بندے کا انتقال ہو گیا, کہ دور تھوڑی دیر کے لیے جو ہے سکتے میں آتے ہیں, ورنہ وہ آج کل وہ بھی ختم ہو گیا ہے کہ جناب بس باتوں باتوں میں چل بھائی چل بسا, یہی باتیں ہوتی ہیں یار. اپنی خبر مجھے نہیں ہے, آپ کو نہیں ہے, اس کی بھی خبر لینی چھوڑ دی ہے. پرانے زمانے میں ہفتوں بات ہوتی تھی, جناب تذکرے ہوتے تھے کہ جناب گزر گیا اچھا آدمی تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں اپنی تعریف کروانے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا, مرنے کے بعد تعریف ہوتی ہے کہ بندہ فلاں اچھا تھا. حالانکہ یہ باتیں زندگی میں ہونی چاہیے. ایک بات آپ کی خدمت میں, ایک اجتماعی مسئلہ ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد عالم
سامعین گرامی قدر ہے، کلی بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک دست آداب جوڑ کر. ہماری ملت میں تشیع میں اب ایسا غلط رجحان بڑھنے لگا ہے کہ ہر ایک کی اتنی برائی کی جاتی ہے، ہر ایک کو اتنی مادر پدر جو آگے بڑھ کے قوم کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اداروں میں آگے بڑھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے اتنا غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. بہت کم افراد کو ہم نے اس حیات میں دیکھا کہ لوگوں کی ملامت لان تان کو چھوڑ کر صرف خدا اور رسول اور دین کے خاطر کام کرنے والے بہت کم بندوں کو دیکھا، ورنہ بہت سارے آگے بڑھتے ہیں مگر قوم کے ان کے ساتھ سلوک دیکھ کر وہ اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں. بھائی میں نہ کن سے پیسے لینا، نہ کچھ لینا دینا، میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں، یہ مجھے میری ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں. اس لیے آج قوم بانج ہو گئی ہے اس غلط روش کی وجہ سے، کوئی خدمت کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام کر رہا ہے اس کی ستائش نہیں ہے بلکہ اس میں بھی کیڑے نکالنے کی ہماری عادت بن گئی ہے. اس عادت سے جس دن ہم اپنے آپ کو پیچھے ہٹا کر کام کرنے والے کی تعریف کرنے لگیں گے، آپ دیکھیے گا قوم بھی آگے بڑھے گی، ملت بھی آگے بڑھے گی، اور انسان سارے معاشرے کے لوگ بھی آگے بڑھیں گے. ورنہ اگر یہ سیرت رہی ہے، یہ عادت رہی ہے، روش رہی ہماری، تو کل کو کوئی بھی نہیں ہوگا، بس پھر وہی ہوگا کہ قیادت کا فقدان ہے، جو قائدین ہیں ان کے ساتھ میرا سلوک کیا ہے اس دور میں اس پر میں سوچتا نہیں ہوں، ان کے کاموں پر میں انگلی اٹھا کر کہتا ہوں یہ بھی غلط ہو گیا، یہ بھی غلط ہو گیا. تو گزارش یہ ہے عزیزو، جو کام کر رہا ہوتا ہے نا، آپ نہیں کر سکتے ہیں نا اچھا کام، کم از کم اس کی حمایت کیجئے. اگر حمایت نہیں کرتے ہیں نا، یہ بھی آپ کے ضمیر کو گوارا نہیں ہے، تو اتنا صرف خاموش ہی رہیے تو ایک صلوات پڑھے محمد عارف. اجازت صرف خاموش ہی رہیے تاکہ وہ کام کرتا رہے آگے قوم کے لیے. انہیں افراد میں سے ایک فرد جو آج ہم سے جدا ہو گیا ہے، آپ سب جانتے ہیں مجھ سے زیادہ، سید زاہد رضا، ایک نفیس، ایک ملنسار، کام سے کام رکھنے والے، قوم ملت کے لیے بہت کام کیا، ایسا نہیں ہے یہ، مگر بات یہ ہوتی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ انسان کو اپنی تعریف کروانے کے لیے مرنا ہی پڑتا، اس کے بعد تعریفیں ہوتی ہیں. یہ سیرت جس دن چھوٹے گی نا، بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، موت تو آنی آنی ہے بھائی. جتنے آپ قبلہ کی موجودگی میں دست آداب جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، جو اس مسجد کے نمازی ہیں، پہلے سب کے جتنے ابھی بزرگ اس وقت ہیں، دو سال پہلے وہ تیسرے صف میں تھے، پہلے دو صفوں میں کچھ اور ہوتے تھے، آہستہ آہستہ. تو یہ سلسلہ تو ہے، جو آیا ہے اس کو جانا ہے سرکار، اس میں کوئی ڈاؤٹ فل شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. جب جانا ہی ہے تو پھر جہاں جانا ہے اس کی تیاری میں اور آپ کیوں نہیں کرتے. جب موت کی بات کرتے ہیں تو تخیلاتی باتیں کرنے میں بہت ہم مشہور ہیں کہ جناب میں نکیر منکر سے یہ کہوں گا، اسرائیل آئے تو یہ ہوگا. آج کل تو ہمارے شعرا ایسے ایسے اشعار کہتے ہیں، حالانکہ معصوم کی مستند احادیث ہے کہ جب اسرائیل آئے گا تو پتہ نہیں کیا کیا اس بندے کی غارت ہو جائیں گے. اور قبر کا جو محشر منظر ہے، وحشت قبر اور نکیر منکر، بہت خطرناک مسئلہ ہے،
کٹھن مراحل ہے، مشکل ترین مراحل میں سے
موت آئے گی. موت اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، مگر آئے گی موت، تمہیں اور آپ موت کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ آپ خاصان خدا، آپ سے دست آداب جوڑ کر اگر سوال کروں تو بہت کم ایسے افراد ہیں کہ وہ کہیں گے کہ مجھے موت آئے تو مجھے مسئلہ نہیں ہے، اسی وقت آئے تو میں تیار ہوں. بہت کم ایسے افراد ہوں گے. کیوں ایسا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ فلسفہ یہی ہے کہ ہم نے سارا زور اسی دنیا پر لگا دیا ہے، بھائی بہنوں کا حق بھی غصب کر کے مکان بنایا ہے، ابھی سکون سے سونے کا آرام کرنے کا وقت آیا تو موت کی خبر آئی تو کون تیار ہوگا ادھر جانے کا؟ میرے اور آپ کے چھٹے امام ہیں جعفر الصادق علیہ السلام، سے چاہنے والے نے سوال کیا، فرزند رسول یا ابن رسول اللہ آپ بتائیے کہ جب موت کی بات ہوتی ہے تو آپ کے خاندان والے، آپ کے آبا و اجداد موت کو ایسے گلے لگاتے ہیں کہ جیسے ان سے پہلے سے آشنائی ہے، دوستی ہے، جب ہمارے بارے میں بات ہوتی ہے تو ہم کتراتے ہیں موت کے قریب جانے سے، تو کیا وجہ ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ دیکھو اس کی کئی وجوہات ہیں، ہمارا مقصد، ہم جو موت کو گلے لگاتے ہیں اس کا فلسفہ کچھ اور ہے، آپ جو ہمارے چاہنے والے ہیں وہ موت سے جو ڈرتے ہیں اس کا فلسفہ کچھ اور ہے۔ اس کے بعد مثال دی، میرے مولا نے مثال دی، دیکھو بات یہ ہے کہ اگر کسی انسان سے جس نے ایک آبادی میں اپنا اچھا سا گھر بنایا ہو، ضروریات زندگی اس گھر میں پوری مہیا ہوں، اس صاحب گھر کو، صاحب خانہ کو اگر کسی نے آ کر اسے حکم دے تو کہ آپ جا کے فلاں ویرانے میں آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے، یہ گھر چھوڑنا ہے، تو وہ کسی صورت میں بھی اس آباد گھر کو چھوڑ کر ویرانے میں جا کر ایک غیر آباد جہاں نہ پانی کا انتظام نہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد مثال دینے کے بعد مولا نے کہا کہ دیکھو اے ہمارے چاہنے والے، تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم نے دنیا آباد کی ہے، آخرت تمہارا ویران ہے، آخرت کم آباد کیا ہے، اس لیے جب فرشتہ اجل تمہارے خبر لینے آتا ہے تو تم اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ اس کے قریب آنے پر آپ خوش ہیں، اور ہماری بات یہ ہے کہ ہم نے دنیا آباد کی نہیں ہے، ہم نے آخرت آباد کی ہے، تو اس ویرانے سے ہمیں آبادی کی طرف اگر کوئی بلاتا ہے تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو عزیزو گزارش یہی ہے، آخرت کی طرف اگر ہم جتنی دنیا کے لیے صبح شام 24 گھنٹے سے بھی اگر فرصت ملے ہم حضرت انسان کو، تو وہ 26 گھنٹے بھی دنیا کے لیے کام کرنے کے تیار ہے، مگر میں گزارش آپ سے یہی کر رہا ہوں، اگر آپ 24 گھنٹے دنیا کے لیے کرتے ہیں تو کم از کم 2 گھنٹے آخرت کے لیے نہیں کیجیے، 2 گھنٹے واجبات کے علاوہ، واجبات تو کرنے کرنے ہیں، جو فروع دین بتائے ہیں اگر انجام نہیں دیں گے تو ان کی پٹائی لگے گی بھائی، چھتر پڑیں گے، اس میں کوئی ڈاؤٹ فل نہیں ہے، ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کسی طرح سے بھی تمہیں ان سے بھی چھٹکارا ملے گا، نہیں، اس کے علاوہ جو کام کرنے کے ہیں وہ کیجئے، انشاءاللہ موت بھی آسان ہو جائے گی، قبر کا مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا، اعمال کا حساب کتاب بھی آسان ہو جائے گا، اور جنت جن کے لیے پروردگار عالم نے آپ کے اوصاف بیان کر کے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، میں نے مومنوں کے لیے جنت تیار کی ہے، اور میرا اور آپ کا دعویٰ بھی مومن ہونے کا ہے، تو پھر وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے پڑیں گے جن اوصاف کو پروردگار نے سورہ مومنون میں اس حضرت انسان کے لیے بیان کیے ہیں کہ کیا کیا اوصاف کا حامل یہ حضرت انسان، یہ مومن ہے جن کے لیے میں نے جنت کو تیار کیا ہے، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، میں نے جنت متقین کے لیے تیار کی ہے۔ تو عزیزو گزارش یہی ہے کہ موت مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، بس ہمیں اپنے آخرت کے سفر کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی سفر، ہر صورت میں کسی بھی وقت یہ سفر پر بلاوا آ سکتا ہے، میری اور آپ کی تیاری کتنی ہے، کتنی ہے دیکھیے گا، گزارش ہے، میرے پاس 5 منٹ ہیں، بس اسی میں تقریر تمام کرنی ہے، مجھے اور آپ کو ہر انسان کو اپنے گریباں میں جا کر دیکھنا ہے کہ میں نے خدا کی مخالفت کتنی کی ہے، اطاعت کتنی کی ہے، کیونکہ مجھے اور آپ کو ڈر یہی ہے نہیں، مخالفتیں زیادہ ہیں تب تو ڈر رہے ہیں، پھر اس کا مداوع کیسے کیا جائے؟ ہاں انسان خاطی ہے،
انسان سے ہی کوتاہی ہوتی ہے، لغزش انسان سے ہوتی ہے، فرشتوں سے نہیں، معصوموں سے نہیں ہوتی ہے، انسانوں سے، خطاکاروں سے ہوتی ہے. تو دیکھیے گزارش یہی ہے کہ جب آپ کو احساس ہو کہ مجھ سے خطا ہو گئی ہے، یہ چیز رہ گئی ہے، اس خطا کو جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے اس سے مغفرت طلب کیجئے. خدا غفور الرحیم ہے. اس کے حقوق اگر رہ گئے ہیں، نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، تو جہاں تک آپ کی بھی ساتھ ہو ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے. ہاں یہ شرط ہے، ہمارے ہاں مشکل یہی ہوتی ہے کہ احسان ثواب کی مجلس میں کس موضوع پر گفتگو کی جائے. مسئلہ یہی ہے کہ اشروع میں یہ پڑھا نہیں جاتا ہے، اور جو پڑھنے والا ذاکر اور عالم ہوتا ہے اسے اشرے نہیں دلائے جاتے ہیں. ہمارے ہاں مزاج ہی بدل گیا ہے، جو حقائق پر بات کرے گا اسے اگلی مجلس ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ مفت میں جنت دینے والا نہیں ہے. حقائق بیان کرے گا، سیرت معصومین بیان کرے گا، تو اس میں عمل پر زور ہے، عقیدے کے ساتھ عمل. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، خدا کے ساتھ جو حقوق اللہ آپ سے رہ گئے ہیں، خدا کریم ہے، ہو سکتا ہے نمازیں بھی معاف کرے، روزے بھی معاف کرے، مگر ایک بات ایسی ہے کہ جہاں خدا بھی انوالو نہیں ہوتا ہے، وہ ہے حقوق العباد. سب سے بڑا مسئلہ میرا اور آپ کا جو اٹک جائے گا نا محشر میں، سفر آخرت میں، وہ ہے لوگوں کے لین دین سے جو معاملات رہ گئے ہیں، کسی کا مال لے لیا ہے، کسی کو زبردستی کیا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے گا. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ زندگی بھر اپنے ایک جنبش قلم سے لوگوں کی تقدیریں بدلنے کی طاقت تو تھی، مگر اس کو اس تنخواہ کی عوض میں وہ کام نہیں کیا، رشوت لے کر وہ کام کیے ہیں، اور بلڈنگیں بنانے کے بعد ساری جمع پونجی جمع کرنے کے بعد جب ریٹائر ہو گیا، احساس ہو گیا غلطی، تو پھر ٹوپی لگا کر ہاتھ میں تسبیح لے کر پہلی سب میں بیٹھتا ہے. وہ بلڈنگیں ایز اٹ از ہیں، وہ وبال جان بنے گی کل کو. اگر آپ واقعی خدا سے تائب ہونا چاہتے ہیں، جتنے پیسے رشوت میں لیا وہ لوٹا دو، تب تو بخشش ہوگی، ورنہ ممکن نہیں ہے. حق دینا پڑے گا جس کا بھی ہو. اور اسی طرح سے بہن بھائیوں کا، خصوصاً ہمارے ہاں ایک غلط سیرت، غلط روش چلی ہے کہ جب بھی وراثت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ تو بہن کی تو شادی ہو گئی تھی، اس کو کیا دینا ہے. بھائی شادی ہو یا نہ ہو، اس کا حصہ ہے وراثت میں، بہن کا حصہ ہے. بھلے آپ کا دو گنا ہے، اس کا ایک حصہ ہے، ایک گنا ہے. آپ کے دو حصے، اس کے ایک حصہ ہے. دبا کے بیٹھو گے تو کل کو وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا. اور بس آخری روایت آپ کی خدمت میں گزارش کر کے مسائل کے چند جملے، بات یہ ہے کہ کل محشر میں یہی ہوگا، حساب کتاب میں لوگوں کے حقوق نکلیں گے. نکلنے کے بعد کہا جائے گا کہ فلاں بندے کو اتنے دینے ہیں، اس کو اتنے دینے ہیں. میں کھڑا ہوں یہاں، تھوڑے سے اعمال کیے تھے وہ ایک دو قرض داروں کے، اس میں چلے گئے، اب میرے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے. میں اور آپ خدا کو عادل سمجھتے ہیں نا، عدل کا میزان لگے گا وہاں. دوسروں کے حقوق کے بارے میں جب بات ہوگی تو وہ پھر لینا دینا نہیں ہوگا. تو روایت بتاتی ہے کہ اس وقت جو جس کا میں مقروض ہوں، وہ قرض تھا، اس کے گناہ میرے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے. جس کا میں نے حق کھایا ہے، نیکیاں دینے کے لیے نہیں ہیں. اب جب نامہ اعمال کھولا جائے گا، ان کے سارے ڈیوز میرے اوپر ڈال کے، تو اس میں زنا بھی ہوگا، قتل بھی ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا. میں کہوں گا پروردگار یہ سارے تو میں نے کیے نہیں، نہ زنا کیا، نہ قتل کیا، نہ چوری کیے. سرکار وہ جو رشوت کے اتنے لاکھ لیے تھے نا، آپ کے حسنات کم پڑ گئے تھے، ان کے جرائم آپ کے خطرے میں ڈال دیے. عزیزو بس اتنا کافی ہے، اتنا بڑا انجیکشن. کوشش کیجئے گا جو حق جس کا ہے اسے دے دیجئے، اگر نہیں دیں گے تو یہ سفر بہت مشکل ہوگا میرے اور آپ کے لیے. اسی لیے اس دنیا میں اپنے آخرت کی تیاری کر کے جائیے گا، جس کا جو حق وہ دے دیجئے، اگر نہیں دے سکتے تو کم از کم معافی کی مانگیے اس سے کہ بھائی یہ ہو گیا تھا، معاف کیجئے.
اگر آپ معافی مانگے نا جس دن مرنے کی خبر پہنچے گی وہ معافی کر دے گا، کوئی ایسا شقی انسان نہیں ہوتا. بس عزیزو آئیے، ایک باپ کے احسان و ثواب کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ایک شفیق خاندان کے فرد میں سے ایک فرد جو سب سے محبت سے پیش آتے تھے دین کی خدمت کرنے، اور اس عمر میں بھی آخری سفر آخرت پر جانے سے پہلے بھی رزق حلال کے سفر پر تھے. آپ تمام سے ایک دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، کتنا عزیز تھا ہم سب کو مرحوم سید زاہد رضا، مگر جب خبر ملی کہ بھائی وہ طبیعت خراب ہو کر گر گئے ہیں اور ہاسپٹل میں ہیں، فرزند ارجمند کو فون آیا، اس کے بعد سارے رشتہ دار یار دوست سب پہنچے. وہاں پر ہر ایک کی خواہش تھی اس سے بات کرنے کی، اور ڈاکٹر جواب دے گئی کہ جناب آتے ہی انتقال ہو گیا ہے. تو اس وقت سے لے کر سارے مراحل طے کرنے تک، لا کر غسل دینا، کفن دینا، جنازہ، اس کے بعد اٹھا کر جماز قبرستان تک پہنچانے میں آپ پر کوئی پابندی تو نہیں تھی نا، کسی نے آپ کو روکا تو نہیں تھا کہ نہ روئیں، اگر روئیں گے تو ہم تازیانے ماریں گے. آپ کے عزیز آپ کر آپ کو دلاسہ دینے گلے لگا رہے تھے تو کسی نے روکا نہیں تھا. سارے عزیز ایک دوسرے کے گلے مل کے رو رہے تھے، غم منا رہے تھے، کوئی پابندی نہیں تھی، مگر میرا سلام ہو میرے چوتھے امام پر. کتنا مجبور تھا میرا چوتھا امام، کتنا مجبور تھا میرے مظلوم کربلا. بس دو جملے مسائل کے بس تبرکن عرض کر رہا ہوں، کتنی مجبور تھے. دیکھیے گا، سرانے پر بیٹا بھی جا رہا تھا، عزیز و اقارب بھی جا رہے تھے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے، کیا سلسلہ ہے، مگر کربلا کے بن میں ایک باپ اور بیٹے کا عجیب منظر ہے. رسم دنیا ہے کہ اگر کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، آخری مراحل ہو، تو ہر ایک اولاد کی تمنا ہوتی ہے کہ باپ کے سرانے پر موجود رہوں، جو بھی کہے اس کو انجام دے دوں. مگر کربلا میں یہ روایت بدل گئی تھی، آزاد ہر ہو. میرا مظلوم کربلا خود اپنی بہن کو لے کر فرما رہے تھے کہ اے ماں جائے زینب، آؤ میں اپنے بیٹے سجاد سے آخری بار رخصت ہونے جا رہا ہوں. جب سید سجاد کے حجرے میں خیمے میں آئے نا زادارو، عجیب منظر تھا. میرے چوتھے امام غشی کے عالم میں تھے، ام کلثوم پہلے سے دیمہ داری پر موجود تھی، شانہ ہلا کر کہہ رہی تھی سید سجاد آنکھیں کھولو، تیرا بابا رخصت آخر کے لیے آیا ہے. مگر تین دفعہ ہلانے کے بعد بھی میرے چوتھے امام کو ہوش نہیں آیا، افاقہ نہیں ہوا. تو میرے مظلوم کی مظلومیت دیکھیے گا، رسم دنیا ہے اگر کسی کو غش آتا ہے تو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، مگر میرے مظلوم کے پاس سات محرم سے پانی نہیں تھا. مگر میرا مظلوم کیا کرتا، جھکا اپنے بیمار بیٹے کے رخسار پر رخسار رکھا، زار و قطار رونے لگے. جو ہی مظلوم کربلا کے آنسو بیمار کے رخسار پر گرے، خون کی محسوس کی، آنکھیں کھولی، دیکھا سرانے پر یکا و تنہا بابا خون میں لت پت کھڑے ہیں. ایک مرتبہ آنکھیں کھول کر پہلا سوال یہی کیا، بابا چچا عباس کہاں ہے، بھائی علی اکبر کہاں ہے، قاسم کہاں ہے. میرے مولا نے ایک جملے میں پوری تاریخ سنا دی، اے میرے بیٹے سجاد، اب خیمہ میں مردوں میں میرے اور آپ کے کوئی نہیں بچا. بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ پھوپھی کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے، اے پھوپھی اماں ایک عصا اور ایک تلوار لا دو. پھوپھی کہنے لگی، بیٹا عصا اور تلوار سے کیا کرو گے؟ کہنے لگی، اے پھوپھی اماں آپ کو معلوم ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا، عصا کے سہارے سے چلتے ہوئے میدان میں جاؤں گا، تلوار سے جہاد کرتے ہوئے بابا پر قربان ہو جاؤں گا. بس ازادارو، میرے مولا نے اسرار امامت تفویض کر دیے. اسرار امامت تفویض کرنے کے بعد اٹھتے میرے مظلوم کربلا نے اپنے دہن مبارک کو سید سجاد کے کان کے قریب لا کر کہنے لگے، بیٹے سجاد میرے بات صبر کر لینا، میرے بات صبر کر لینا، میرے بات صبر کر دینا. ارباب مقاتل نے لکھا ہے، جو عیسیٰ شہنشاہ کربلا نے چوتھی مرتبہ جب صبر کی تلقین کی نا،
میرے چوتھے امام کہنے لگے بابا آپ بھی تو صابر ہیں، آپ بھی تو صبر کر رہے ہیں، آپ بھی تو زخمی ہیں. تو میرے مظلوم کربلا نے جملہ کہا، آزادارو قدر کیجیے گا، میرے مولا نے کہا کہ اے سید سجاد ہاں میں صبر کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد میرا صبر کا اختتام ہو جائے گا. جب تک میں زندہ ہوں میری بیٹیاں، میری بہنیں، میری بیویاں پردے میں ایک ہی مقام میں ہیں. ارے سید سجاد میرے بعد تیری ماں بہنیں بے مکہ چادر ہو جائے گی، ناماروں کے درباروں میں تمہیں لے جایا جائے گا. اس وقت صبر کر لینا. بس آخری جملے آزادارو، میرے چوتھے امام کو یہ واقع وصیت یاد تھی، جب شام سے واپس آئے نا آزادارو رہائی پا کر بابا کی قبر پر کربلا میں آنے کے بعد، میرے چوتھے امام نے اپنے بابا کی قبر پر اپنے گرانے کے بعد کہا، اے کاش بابا میری ماں نے مجھے نہ جلا. بس آزادارو وصیتیں پوری کرنے کے بعد میرے مولا زمین کربل کی طرف رخصت ہو گئے. آزادارو تھوڑی دیر گزر گئی تھی، زمین کربل کو زلزلہ آیا، خون کی بارش ہونے لگی. ام کلثوم نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، ہلانے کے بعد کہا، سید سجاد آنکھیں کھولو، زمین کربل کو زلزلہ آ رہا ہے، خون کی بارش ہو رہی ہے. میرے مولا نے اٹھ کے بڑی مشکل سے کوہنیوں کے بل اٹھ کے کہنے لگا، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھا دو. خیمے کا پردہ اٹھایا گیا. تھوڑی دیر غور سے زمین کربل پر دیکھنے کے بعد اپنا امامہ سر سے اتارا، زمین پر پھینک کر کہنے لگا، پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا. پھوپھی کہنے لگی، اے سید سجاد مقتل کو میں بھی دیکھ رہی ہوں مگر تیرا بابا میرا بھائی نظر نہیں آ رہے. کہنے لگے، پھوپھی اماں وہ دیکھو نا گنیزے پر میرا بابا کا سر. علی لعنة الله علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس توسل کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما. پروردگارہ اس مجلس کا جو اجر و ثواب تیرے ہاں معین ہے. پروردگارہ تمام مرحوم مومنات حسن حاضرین کے مرحومین اور الخص مرحوم و مغفور سید زاہد رضا رضوی ابن سید محمد مصطفیٰ رضوی کی روح کو اسال فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کی مغفرت فرما، ان کی لغزشوں سے درگزر فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. پروردگارہ مرحوم کے قبر و برزخ کے مراحل کو آسان فرما، ان کی قبر پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما. بروز محشر محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں جوار چہد معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، جب تیری بارگاہ میں آئے تو حالت ایمان میں نصیب فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنے آخری حجت منتقم کربلا کو اذن ظہور عنایت فرما، اور ہم سب کو ان کا صحاب و عام میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. آخر میں ہمارے اس محفل کی جانب سے تمام مرحوم و مومنات شہداء اسلام شہداء ملت جعفریہ حسن آپ تمام کے مرحومین اور الخص مرحوم سید زاہد رضا رضوی ابن سید محمد مصطفیٰ رضوی کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے. الفاتحہ.